أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. باس حکومت الہی در قرآن کریم بیان ہوا کہ قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت کا منشور ہے و انسانی حیات کے لیے ایک جامع کامل و مکمل نظام حیات ہے. اس ہدایت کے نظام میں اہم ترین پہلو انسان کی زندگی کا اجتماعی پہلو ہے، اور چونکہ انسان کی زندگی کا اکثر حصہ حکومت سے مربوط ہے، اس لیے نظام ہدایت کا مرکز حکومت الہی کو قرار دیا گیا ہے. لہذا الہی ہدایت کا نظام و قرآنی ہدایت کا نظام حکومت کے محور میں ہے، حکومت کی اساس پر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا اکثر حصہ حکومت کے اختیار میں ہوتا ہے اور اس کے اختیارات حکومت کو حاصل ہوتے ہیں. حکومت خواہ دینی ہو یا غیر دینی ہو، انسانی زندگی کا اکثر حصہ و زمام حکومت سے مربوط ہے. اس لیے قرآن نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی نظام ہدایت میں حکومت ہی کو مرکز قرار دیا ہے، لیکن الہی اصولوں کے مطابق حکومت، و الہی حکومت سے مراد چونکہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے، حاکم اللہ ہے، اور اللہ کی جانب سے جس کو حق حکومت عطا ہوا ہو وہ الہی حکومت کہلاتی ہے. اللہ کی حکومت اور الہی حکومت میں یہ فرق ہے کہ اللہ کے حکم سے و خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو حکومت کا حق ہو وہ الہی حکومت نام رکھیں گے ہم اسے. الہی حکومت کا قیام واجبات میں سے ہے، جس طرح دیگر ضروریات حیات بشر واجب ہیں، اسی طرح قیام حکومت الہی بھی واجب ہے، جس کے ذریعے سے باقی تمام واجبات الہی، ان کا قیام ہوگا، عبادات کا قیام ہوگا، حقوق کا قیام ہوگا، اور باقی جتنے امور ہیں حیات انسانی سے، سب کا دار و مدار حکومت الہی کے قیام پر ہے. اور یہ واجب انبیاء پر بھی ہے اور امتوں پر بھی ہے کہ انبیاء بھی، الہی رسل بھی آ کر پہلے حکومت قائم کریں امتوں کے ذریعے، اور پھر احکام الہی و نظام الہی نافذ کریں. اسی طرح امتوں پر بھی واجب ہے کہ پہلے اقدام کریں قیام حکومت الہی و قیام نظام الہی کے لیے، اور اس کے سائے میں باقی نظام سارا قائم کریں. لیکن عملی طور پر یہ واجب خصوصاً اسلام میں، امت مسلمہ میں ترک ہو گیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد فوراً حکومت تو رہی، لیکن اس کا الہی ہونا یہ شرط ختم کر دی گئی، عوامی حکومت الہی حکومت کے بجائے جانشین و جاگزین ہو گئی، انتخابی حکومت، اور پھر تدریجاً حکومت الہی نظام سے دور تر ہوتی گئی، اور آج جہاں پہ مسلمان پہنچے ہیں کہ ذہنی طور پر بھی مسلمانوں کے ذہنوں سے مکمل طور پر نظام حکومت الہی غائب ہو چکا ہے، جو سب سے بڑا المیہ تاریخ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انوکھا واقعہ ہے کہ سب سے بڑا واجب، سب سے اہم رکن الہی نظام کا، اس سے اتنے دور ہوئے کہ آج ذہنی طور پر بہت دور ہو چکے ہیں، اور ہدایت کو حکومت کے بغیر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہدایت کو ایسے ضمنی و جزئی شعبوں میں جو غیر مختار ہیں، جن کا اختیار نہیں ہے، ان کے ذریعے سے قائم کر کے اور دل خوش کرتے ہیں. مثلا مساجد جو موجودہ مساجد کا نظام ہے یا عبادت گاہیں یا مدرسے یا اس طرح دینی سینٹر دینی مراکز جہاں پر دن میں یا ہفتے میں یا سال میں ایک دو دفعہ بیٹھ کر کچھ اپنی دینی اعمال انجام دیتے ہیں، اس کو انہوں نے ہدایت اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم راہ حق پر ہیں، راہ دین پر ہیں و ہدایت الہی پر ہیں، جبکہ حیات انسانی نہ مساجد کے اختیار میں ہے، نہ امام بارگاہوں کے اختیار میں ہے، نہ مدرسوں کے اختیار میں ہے، خود مدرسوں کو اپنا اختیار نہیں ہے، مدرسے حکومتوں کے اختیار میں ہیں، مسجدیں حکومتوں کے اختیار میں ہیں، عبادت گاہیں حکومتوں کے اختیار میں ہیں، جن کا اپنا اختیار کسی دوسرے کے پاس ہے وہ انسانی زندگی کا اختیار کیسے سنبھالیں گے اور ان کو کیسے رہنمائی کریں گے؟ حکومت کے متبادل یہ چیزیں تلاش کر کے اور اس پہ اپنے آپ کو قانع کر لیا ہے کہ یہ ہدایت کا نظام ہے۔ باہر کیف اس پر تاکید کی ضرورت ہے، اصرار کی ضرورت ہے اور تکرار کی ضرورت ہے، اتنا اس موضوع کو چھیڑا جائے کہ مانوس ہو جائیں ذہن، ابھی اجنبی ہیں ذہن، وحشی ہیں ذہن، اس قدر اس موضوع حکومت الہی کو عام کیا جائے کہ تمام اذہان علماء کے، بزرگوں کے، عام مومنین کے و جوانوں کے اذہان مسلمانوں کے مانوس ہو جائیں، اس لفظ سے آشنا ہو جائیں۔ قرآن مجید نے حکومت الہی کو ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، حکومت اللہ کا ذکر ہے، حکومت الہی کا ذکر ہے، قیام حکومت الہی کا فرمان ہے، حکومت الہی جو سابقہ قوموں میں قائم ہوئی ہے اس کے نمونے پیش کیے گئے ہیں اور اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، کس طرح وہ حکومتیں قائم ہوئیں، کن اصولوں سے اور کن راہوں سے اور کن کن شخصیات نے قائم کی ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا باب قرآن نے یہ پیش کیا ہے کہ غیر الہی حکومت کی ممانعت کی ہے، وہ اسے ممنوع قرار دیا، اسے طاغوت کہا ہے، غیر طاغوت یعنی غیر الہی قانون، غیر الہی ڈھانچہ، غیر الہی نظام، غیر الہی گروہ، یہ سب طاغوتیت کے زمرے میں آتا ہے اور طاغوتیت سے، غیر الہی حکومت سے دوری کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مضرات و اثرات بتائے گئے ہیں۔ تیسرا باب یا چوتھا باب یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی لوگ حکومت الہی کو چھوڑ دیں و ترک کر دیں وہ کیا ہیں؟ سورہ مائدہ میں جس کی آیات گزشتہ درس میں بیان ہوئی ہیں، جامع ترین مطلب سورہ مبارکہ مائدہ میں بیان ہوا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کی پیروی نہیں کریں گے، لم يحكم، حکم تو کریں گے، حکومت ہوگی لیکن ما انزل اللہ کے مطابق نہیں ہوگی۔ ما انزل اللہ سے ہٹ کر دو اور سلسلے قرآن نے بتائے ہیں، ایک ما وجدنا علیہ آباءنا اور ایک مما کتبت ایدیہم، ایک وہ چیزیں جو لوگوں نے خود سے آئین بنا لیے ہیں، یہ بھی ما انزل اللہ کے مقابلے میں ہیں، اور ایک ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ دونوں حکومتیں طاغوتی وغیر الہی ہیں اور ما انزل اللہ الہی نظام ہیں۔ قرآن کا صریح فرمان ہے کہ من لم يحکم بما انزل اللہ، جو ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہیں کرتا، فیصلہ نہیں کرتا، حکومت نہیں کرتا، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے اور وہ فاسق ہے۔ یہ قرآن کا صریح فرمان ہے جس میں کوئی تردید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند آیات ہیں جن میں اسی موضوع کی پیگیری کی گئی ہے۔ از جملہ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیت 23، سورہ مبارکہ آل عمران آیت 23 میں ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ اس طرح کے تعبیر عنوان قرآن مجید میں زیادہ ہے، علم ترا، پہلے بھی ہماری بحث میں اسی حکومت الہی کے بیان کے ضمن میں یہ بات آئی ہے، علم ترا الی الذین یزعمون انہم آمنوا، یا کہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں توہم ہے کہ ہم آمنا، کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کو جن کا گمان یہ ہے کہ مومن ہیں اور ارادہ ان کا یہ ہے کہ وہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، عَلَمْ تَرَى، کیا ایسے عجوبے دیکھے ہیں آپ نے کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے مومن ہیں لیکن حاکم چننے کا جب وقت آتا ہے تو طاغوت کو اپنا حاکم چن لیتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، اب اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ عَلَمْ تَرَى، یعنی اتنی واضح گمراہی ہے، انحراف ہے یہ، آپ اگر آنکھ اٹھا کے دیکھیں، نگاہ کریں تو نظر آئے گا یہ نمونہ آپ کو، علم ترا الی الذین، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے، اوتو نصیب من الکتاب، جنہیں آسمانی کتاب عطا کی گئی ہے، ایک حصہ سہم ان کو دیا گیا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو دعوت دی گئی ہے کتاب خدا کی طرف کہ کتاب اللہ کی طرف آئیں اور اس پر عمل کریں، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلے کرے کتاب خدا یا کتاب خدا کے مطابق حکم ہو ان کے مابین، ثم یتولى فریق منہم، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ جن کو کتاب خدا دی گئی ہے اور انہیں دعوت دی گئی ہے تاکہ کتاب خدا حاکم ہو ان کے مابین، یہ رخ موڑ لیتے ہیں ان میں سے ایک گروہ، وہم معرضون، اور مکمل طور پر کتاب خدا و آئین الہی سے پھر کے گم کے کسی اور طرف، کسی اور سے سلسلے کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس لیے کہ ان کو ایک گمراہی ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ تم جو بھی کرو جہنم نہیں جاؤ گے، یہود کو یہ بات باور قرار دی گئی تھی، عوام کو، یہود کے علماء نے، دین فروش علماء نے، کہ یہود جو بھی کرے جہنم نہیں جائے گا، حرام ہے جہنم کی آگ یہود پر، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ ان کے علماء نے، ہیبر نے جھوٹ سے بنا کر دین کے نام پر انہیں بتایا ہوا تھا، اس نے انہیں فریب دیا، دھوکہ دیا، اور یہ اس دھوکے میں مبتلا تھے کہ ہم جو بھی کریں ہم جہنم نہیں جائیں گے، بس ایسے لوگوں کی مثال موجود ہے جنہیں آئین دیا گیا اور دعوت دی گئی کہ وہ حکومت کرے تمہارے درمیان، لیکن انہوں نے آئین خدا کو چھوڑ کر اور غیر الہی آئین کی طرف رجوع کیا ہے، اسی سورہ میں آیہ نمبر 28 بھی ہے، آیہ 28 میں سورہ آل عمران میں ہے، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ہرگز مومن کفار کو اپنا ولی نہیں بنائیں گے، مومنین کو چھوڑ کر، کہ ولایت البتہ یہاں عمومی بھی مراد لی جا سکتی ہے جیسا اکثر نے لی ہے، یہ ولایت عمومی یعنی دوستی، رفاقت، قرب، عوامی تعلق آپس میں، یہ مومنین کا مومنین سے ہونا چاہیے، مومنین کا غیر مومنین سے نہیں ہونا چاہیے، یعنی کبھی بھی مومن نہ اپنا دوست بنائے غیر مومن کو، نہ اپنا سرپرست بنائے غیر مومن کو، نہ اپنا ولی و حاکم بنائے غیر مومن کو، مومن کو یہ حق نہیں پہنچتا، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک، اور اگر کسی نے کر دیا ایسا کہ غیر مومن کو اپنا ولی بنا لیا اور اس کی ولایت میں چلا گیا، فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کی طرف سے ختم، اللہ کی طرف سے اسے کوئی اعتبار و اہمیت نہیں ہے، اللہ کی جانب سے جس نے بھی یہ کام کیا کہ غیر مومن کو اپنا ولی چنا، خدا کی جانب سے لیس فی شیء، کوئی اہمیت، کوئی شے، کوئی اعتبار، کوئی مقام، کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے، خدا کے کاغذوں میں یہ مردود اور عجیم ہے، الا ان تتقوا منهم تقاتن، جب تک یہ تقوی اختیار نہیں کرتا، ویحذرکم اللہ نفسا والی اللہ المصیر، اور خدا تمہیں برحذر کرتا ہے اپنے آپ سے کہ خدا سے ڈرو اور خدا کے آئین کی پاسداری کرو، اور جو خدا نے جو مقرر کیا ہے ولایت کے لیے یا اولیاء چننے کے لیے، انہی کو اولیاء چنو، اس کے علاوہ کسی کو اپنا ولی مت بناؤ۔ سورہ مبارکہ نساء میں سورہ مبارکہ النساء میں ہے، یا ایوہ آیا 144 میں، یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے خدا کی وحدانیت کو قبول کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، اعتقاد ہے جن کا خدا کی وحدانیت پر و ربوبیت پر، وہ ہرگز کفار کو اپنا ولی نہیں چن سکتے مومنین کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ کیا اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ خدا کے لیے تم ان کو اپنا ولی چن لو یا سلطان چن لو، جبکہ خدا نے تمہارے لیے سلطان یا سلطنت یا سرپرستی مقرر کی ہے، حکومت بنایا ہے، تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے لیے سلطان چننا چاہتے ہو، جو خدا نے تمہارے لیے مقرر کیا اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، اس کی حدود سے، اس کی حکومت سے، نظام سے باہر جانا چاہتے ہو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا۔ صراحت کے ساتھ اس آیہ میں نفی کی گئی ہے کہ ہرگز یہ کام نہ کرو جو خدا نے ولایت کے لیے آپ کے لیے وعدہ مقرر کی ہے۔ جیسا اشارہ کیا کہ ولایت خاص ولایت ہے، ولایت حکومتی جس میں اختیارات ہیں، اور وہ ولایت جو قرب کے معنی میں ہے، دوستی کے معنی میں ہے، مطلق ہے ولایت کا ذکر یہاں پر، کہ آپ نہ کافر کو اپنا صاحب اختیار ولی بناؤ اور نہ کافر کو اپنا ساتھی ولی بناؤ۔ ساتھی ولی وہ ہوتا ہے جو حاکم نہیں ہے لیکن دوست ہے، آپ کا ہمراہ و ہم سفر ہے، اور صاحب اختیار ولی وہ ہے جس کی زمام آپ کی اس کے اختیار میں ہے، جیسے حاکم ہے۔ حق نہیں بنتا آپ کو مومن ہو جانے کے بعد آپ کسی اور کو اپنا ولی بناؤ، جس کو خدا نے سلطان نہیں عطا کیا سلطنت، آپ اس کو سلطان کے طور پر یا سلطنت کے طور پر قبول کر لو۔ سورہ مائدہ میں دو آیات اور ہیں اس بارے میں، ایک آیا 57 میں ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں، اگرچہ کل پڑھی ہوئی ہم نے سورہ مائدہ کی بہت ساری آیات، از جملہ آیات 57 میں سورہ مبارکہ مائدہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، وہ لوگ جو تمہارے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، مسخرہ بنایا ہوا ہے، تمسخر بنایا ہوا ہے، جو تمہارے دین کو مانتے نہیں ہیں، ان کو اپنا ولی مت بناؤ، جنہوں نے لا وہ حذف بنایا ہوا ہے، اہل کتاب میں سے ہوں یا کفار میں سے ہوں، ان کو ہرگز اپنا ولی و سرپرست اور اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ ولایت تمام شعبوں میں، نہ اپنا ساتھی بناؤ ان کو معمول کی زندگی کا، اور نہ انہیں اپنا صاحب اختیار بناؤ۔ انہیں کسی قسم کا اختیار نہیں ہونا چاہیے مومنین کے اوپر جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر ولایت عمومی جیسا ظاہر آیت میں ہے مراد لیں، یعنی عام لوگ یہود کے ساتھ یا غیر مومنین کے ساتھ اگر اپنا ساتھ بھی رکھتے ہیں، ان کو اپنا روزمرہ زندگی کا ساتھی و دوست بنانا چاہتے ہیں، یہاں تک بھی اجازت نہیں ہے حاکم بنانا۔ اگر ولایت اختیار کے معنی میں و خاص معنی میں ہو، پھر یہ آیت صریح ہے کہ نہیں کریں یہ کام، اگر کریں گے تو دین سے باہر ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ ولایت عمومی ہو کہ آپ روزمرہ زندگی میں کسی ایسے شخص کو اپنا ساتھی نہیں بنا سکتے، تو پھر بدرجہ اولا اسے حاکم نہیں بنا سکتے، اگر حاکم بنائیں گے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں آیہ دیگر ہے، آیہ 81 میں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر یہ لوگ واقعاً اللہ پہ ایمان لے کر آتے، والنبی پر ایمان لے کر آتے، اور ان کو قرآن پر ایمان ہوتا، مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ ہرگز دشمنان خدا و کفار و مشرکین کو اپنا ولی نہ بناتے۔ ان کو ولی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، نہ یہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر یہ غیر اللہ کو یا جن کو خدا نے ولایت نہیں دی ان کو ولی مانیں گے، یا تو ان کو ساتھی بھی قبول کریں گے، اس سے انسان کے اپنے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے۔ جس کو بنایا ہے اس کو کوئی قانونی حیثیت نہیں ملتی، اس کو کوئی مشروعیت نہیں ملتی۔ یعنی اگر کوئی غیر الہی حاکم کو حاکم مان لیتا ہے، طاغوت کو، اب اس سے طاغوت تو حاکم نہیں بنتا، وہ تو غاصب ہی رہتا ہے۔ قرآن اس آیت میں ایک اور نتیجہ بیان کر رہا ہے کہ چننے والا بھی اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے، یہ بھی نہ اللہ پہ اس کا ایمان باقی ہے، نہ نبی پہ اس کا ایمان باقی ہے، نہ قرآن پہ اس کا ایمان باقی ہے۔ متخذوہم اولیاء ولکن اکثر ولکن کثیر منہم فاسقون، اکثر فاسق ہیں ان میں سے جو یہ کام کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اولیاء بناتے ہیں جن کی ولایت سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے طاغوت کی ولایت، کہ طاغوت کو کسی قسم کی ولایت کا حق نہیں بنتا۔ طاغوت یعنی غیر الہی شخص، غیر الہی شخصیت، غیر الہی حکومت، غیر الہی گروہ، یہ سب طاغوتیت کے زمرے میں ہیں۔ اگر کسی مومن نے یہ کام کیا، وہ نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نہ رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اور نہ قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اپنا ایمان زائل کر بیٹھے گا اور فاسق ہو جائے گا۔ فاسق یعنی دین سے باہر چلا جائے گا۔ سورہ آراف سورہ مبارکہ آراف میں آیہ 3 میں، آغاز سورہ مبارکہ آراف میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ فقط اتباع کرو جو کچھ پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ اتبعوا، آپ پیروی کریں، اتباع کریں صرف اس کی، اس قانون کی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو ولی بنا کر اس کی اتباع نہیں کرنی، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کچھ تھوڑا سا ہوش سے کام لو، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کچھ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو تم، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے فقط اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرو، لا تتبعو۔ اور پھر آخر میں کہا ہے کہ قلیلا ما تذکرون، اس کے لیے کوئی بہت بڑی ذہانت نہیں چاہیے، تھوڑی سی توجہ کرو کہ آپ ایک طرف آئین خدا، ایک طرف نظام خدا، ایک طرف راہ خدا، اور ایک طرف غیر الہی راستے، اور ان میں تم مردد ہو کہ اس پہ جاؤں یا اس پہ جاؤں، یا عطا غیر الہی راہ کو ترجیح دو تم الہی راہ کے اوپر. اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کہتے ہیں قلیل ما تذکرون، تھوڑے سے توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے دھیان دو، ذہن کو متوجہ کرو، بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. اتنی واضح بات ہے، روشن، کہ تھوڑے سے توجہ سے، تنبہ سے مطلب حل ہو جاتا ہے. سورہ توبہ میں سورہ مبارکہ توبہ میں آیت 23 ہے، جس میں برادری سسٹم کی مکمل طور پر قرآن نفی کرتا ہے کہ برادری نظام غیر دینی نظام ہے، یعنی طاغوتیت کا ایک مصداق برادری نظام. برادری، ہم اپنی برادری کو ووٹ دیں گے، برادری کا بندہ ہے، قبیلے کا بندہ ہے، قوم کا بندہ ہے، یہ بھی طاغوتیت کے زمرے میں ہے. برادری کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین کے اندر. اس معنی میں برادری کہ حاکم برادری کا بندہ ہونا چاہیے، یا اختیارات برادری کے بندے کے ہونے چاہیے، یا اپنی برادری کا، اپنی کمیونٹی کا بندہ ہے، یہ غیر دینی معیار ہے. قرآن نے جو معیار دیا ہے وہ یہ کہ خدائی الہی نظام، جو بھی ممکن ہے آپ کی برادری کا نہ ہو لیکن الہی نظام کا نمائندہ ہو، وہ آپ کا حاکم ہو سکتا ہے. لیکن آپ الہی نظام کے مقابلے میں برادری نظام کو لے کر آئیں اور پھر برادری نظام کی حمایت کریں، یہ سراسر طاغوتی حرکت ہے. یہ آیت 23 سورہ توبہ میں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ آیات کا لہجہ یوں نہیں عمومی ہے، جنرل بات ہو رہی ہے، خصوصاً مومنوں کے اندر جو انحرافات ہیں ان کی نشاندہی ہو رہی ہے. جہاں بھی قرآن کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو، یوں نہ کرو، یوں نہ کرو، یعنی یہ کر رہے تھے اس وقت، یا ان کے اندر ایسے رجحانات پائے جاتے تھے، عملی انحرافات تھے ان کے اندر، یا آئندہ ہو سکتے ہیں ان کے اندر یہ انحرافات. اس لیے قرآن مجید نے نشاندہی کی ہے، یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، ان کو بھی اپنا ساتھی نہ بنو، اپنے بھائیوں کو اور باپ کو اور آبا کو بھی اپنا ولی نہ بناؤ. دونوں معنی میں ولی، ولی صاحب اختیار، اور ولی یعنی عام ساتھی، عام ہم سفر، ہم فکر، عام جس طرح ہم بناتے ہیں ابھی تنظیمیں بناتے ہیں، سب جو فارم بھرے ہمارا عضو ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتا آپ کا ساتھی، حتیٰ آپ کا بھائی ہو، سگا بھائی ہو اور باپ ہو آپ کا، وہ بھی آپ کا ساتھی نہیں ہے. ساتھی ہونے کے لیے آپ کے لیے صرف ایک معیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی ان کا راستہ، ان کے معیارات کافرانہ ہیں، غیر الہی ہیں، اور آپ باوجود اس کے کہ وہ غیر الہی راہ پر چل رہے ہیں، غیر الہی راستے پر ہیں، وہ مقصد ان کا وہ ہے، پھر بھی آپ ان کو اپنا بھائی اور اپنا ساتھی اور اپنا بھائی برادر اور باپ سمجھتے ہو، نہ، یہ نہیں ہے. آپ کے رشتہ دار ہیں، اولیاء نہیں ہیں، ساتھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے آپ کا، صرف وہی رشتہ داری رہے. بھلے یہ نسبی لحاظ سے میں اس کا یہ لگتا ہوں، یہ میرا یہ لگتا ہے، برس اس سے زیادہ کوئی تعلق آپ کا ان سے نہیں ہونا چاہیے. وَمَن يَتَوَلَّاهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے اگر ان میں سے تم نے اگر ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی ولی بنایا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے وہ شخص جس نے برادری کی بنیاد پر، کہ جو بھی شخص ہے جہاں بھی جا رہا ہے، جو بھی اس کا راستہ ہے، مسلک ہے، اسے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، رائے خدا پر ہے یا نہیں، فقط یہ کہ میری برادری کا ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے. قرآن سختی سے نفی کر رہے کہ یہ نہیں ہے معیار آپ کا. اگر کسی نے یہ کام کیا، یعنی وہ چاہتا ہے کفر کی راہ کو ترجیح دیتا ہے، پسند کرتا ہے، استحب الکفر علی الایمان، وہ کفر کو، شرک کی راہ کو پسند کرتا ہے، ایمان کی راہ پر ترجیح دیتا ہے، یعنی الہی راہ پر غیر الہی راہ کو ترجیح دیتا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا، بے شک باپ ہو یا بھائی ہو آپ کا، آپ کا ساتھی و ولی کون ہوگا؟ جو الہی راہ کو ترجیح دیتا ہے غیر الہی راہ کے اوپر۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیلہ، اور اگر تم نے یہ کام کیا کہ اللہ رسول خدا و جہاد در راہ خدا پر تم نے اگر انتخاب کر لیا اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی ازواج یا شوہر، اپنا قبیلہ اور اموال و کھیتیاں و زمینیں اور تجارت و دکانیں اور گھر اور پلاٹ اور ڈیرے، ترزونہا اگر یہ سب کچھ جو تمہیں پسند ہے تم نے، احب الیکم یہ تمہیں زیادہ پسند ہیں، یہ جو فہرست ذکر ہوئی ہے، اگر یہ تمہیں خدا رسول اور جہاد در راہ خدا سے تمہیں زیادہ پسند کون ہیں؟ ماں باپ، بیٹے، اولاد، وہ بھی دیکھیں عملاً مسلمانوں کی زندگیوں میں، دیکھیں آپ علماء کو، دیکھیں آپ دین کے بڑے بڑے ستونوں کو، دیکھیں آپ کو انہی چیزوں سے محبت ہے۔ راہ خدا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ راہ خدا کیوں ترک کیا ہوا ہے؟ تجارت میں کوئی نہیں ہے۔ راہ خدا کیوں ترک کیا ہوا ہے؟ فلاں کوئی نہیں ہے۔ قل ان کان، دوبارہ سنیں اس آیت کو، قل، یہ متروک قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو مسلمانوں نے عملی طور پر چھوڑا ہوا ہے۔ ان آیات سے استخارے بہت نکالے ہیں لیکن غور ایک دفعہ بھی نہیں کیا کہ یہ آیات ہماری زندگی کے بارے میں ہیں اور ہمارے عمل کی سرزنش کر رہی ہیں، ہماری دینداری کی نفی کر رہی ہیں۔ قل ان کان، اے رسول انہیں بتا دیں، قل وہ بات ہوتی ہے جو رسول اللہ کے لیے لازمی ہے سب کی اطلاع تک پہنچانا، یعنی یہ قوانین ہیں اللہ کے، ضابطے، زندگی کے ضابطے ہیں جو سب کو معلوم ہونے چاہیے۔ جس طرح آپ کوئی کام کرتے ہیں، کسی جگہ قانون بناتے ہیں، وہ قانون سب کو سناتے ہیں تاکہ اس ضابطے کی کل کو کل خلاف ورزی کرے تو وہ مجرم شمار ہو۔ قل، اے رسول، یہ ضابطہ ہر فرد کو بتانے کا ہے، لہذا آپ کا کام ہے بتائیں، تبلیغ کریں، اس کو سمجھائیں۔ کیا؟ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، و اخوانکم و ازواجکم، تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر، و عشیرتکم اور تمہارے قبیلے کے لوگ، قوم کے، برادری کے لوگ و رشتہ دار، و اموال اقترفتموها اور وہ اموال جو تم نے جمع کیے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت، دکانیں، کاروبار، بزنس جس کے تمہیں مندہ پڑنے کا ڈر ہے کہ کہیں میں ٹائم نہ دیا تو یہ کاروبار میرا خراب نہ ہو جائے، و مساکن و ترزونہا اور یہ گھر جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت محل اور بہت اچھے لگتے ہیں تمہیں یہ گھر، یہ سب کچھ، یہ فہرست، احب الیکم من اللہ، یہ فہرست تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے، و رسول خدا سے، و جہاد فی سبیلے اور خدا کی راہ میں جہاد سے زیادہ یہ چیزیں تمہیں پسند ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر مشکل میں ہو تم، سخت مشکل میں ہو تم، خود تم سمجھتے ہو کہ اپنے باپ، بھائی اور اولاد اور سب کو گلے لگا کے اب بہترین دیندار ہو، اعلیٰ ترین مومن ہو اور اب تیاریاں کرو جنت کی اور حوروں کی، چونکہ آپ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نبی، اگر یہ حالت ہے ان کی، فقل، تو اس وقت آپ انہیں کیا کہیں؟ فتربصوا، انتظار کرو، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، خدا کا فرمان، امر آنے دو، جب امر خدا آ جائے تو پھر تمہیں آگاہی ہو جائے گی کہ تم کس انحراف و گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہاں اب فصاحت قرآنی ہے، بلاغت قرآنی، کہ جو بات بہت واضح ہوتی ہے اسے نہیں ذکر کیا جاتا۔ عموماً ابلہ آدمی، بیوقوف آدمی جب بات کرتا ہے، نافہم یا غیر فصیح آدمی، تو جو باتیں واضح ہوتی ہیں انہیں بھی وہ بار بار دہراتا ہے. مثلا ہم عموماً گفتگو میں بار بار نام نہیں لیتے کسی کا. اب کہتے ہیں آپ, ادب سے اگر بلائیں کہتے ہیں آپ, بے ادبی سے بلائیں کہتے ہیں تم. لیکن ایک آدمی نہ آپ کہتا ہے اور نہ تم, اور بار بار آدمی کا نام لیتا ہے, یہ غیر فصیح آدمی ہے. اس کو گفتگو کا ادب کا نہیں پتا کہ گفتگو کے انداز کیا ہوتے ہیں. گفتگو کے ادبیات میں سے یہ ہے, ادب میں سے یہ ہے کہ آپ بار بار نام نہ لیں. جو چیز واضح ہے اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. واضح چیزوں کو, روشن و آگاہ چیزوں کو نہ کہو. مثلا ابھی رات ہے, اگر یہ کہا جائے کہ آغا ابھی رات ہے آپ یہ انتظام کریں, نہ یہ نہ کہو ابھی رات ہے. آپ یہ, چونکہ یہ مسلم ہے, کنفرم ہے کہ رات ہے. آپ جس کو کہہ رہے ہو رات ہے وہ بھی جانتا ہے, آپ بھی جانتے ہو, دوسرے بھی جانتے ہیں کہ ابھی رات ہے. لہذا یہ جملہ نہ کہو کہ ابھی رات ہے. اگر آپ نے کہہ دیا ابھی رات ہے, اس کا مطلب ہے آپ فصیح انسان نہیں ہیں, بلیغ انسان نہیں ہیں, ادیب نہیں ہیں. گفتگو کے طریقہ کار آپ کو نہیں آتا. گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا ہے, مثلا آپ دن بھر آپ عوام کو دیکھیں, ان پڑھ لوگوں کو بھی, وہ نہیں کہتے کہ ابھی دن ہے. کسی سے بھی آپ نے نہیں سنا. مثلا آپ رکشے والے کے پاس بیٹھے جا کر تو وہ بار بار آپ کو کہے ابھی دن ہے, ابھی دن ہے, ابھی دن ہے. وہ کوئی بھی نہیں کہتا, چونکہ سب کو پتہ ہے ابھی دن ہے. واضح چیز کو نہیں کہا جاتا. اسی طرح قرآن مجید میں جو مطالب بیان کیے جاتے ہیں ان میں جو بالکل واضح چیز ہوتی ہے اسے قرآن ذکر نہیں کرتا لفظی, چونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ حقیقت ہے. جس کا ایک نمونہ اس آیت میں ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ, رسول اللہ و جہاد در راہ خدا پر ترجیح دے, اپنے باپ ماں باپ کو اور بیٹا بیٹیوں کو, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, شوہروں کو, بیویوں کو, قبیلے کو, اور مال و کھیت و ان چیزوں کو, اور تجارت و دکان اور گھروں کو اگر کوئی ترجیح دے, کہ گھر کو زیادہ ٹائم دے, تجارت کو زیادہ ٹائم دے, اور اپنے قبیلے کو, بچوں کو زیادہ ٹائم دے. ایسے بعض ہیں نا زنانہ لوگ, زنانہ مرد جو صرف گھر میں بچہ داری کرتے ہیں, عورتیں شاپنگ کرتی ہیں ان کی, وہ گھروں میں بیٹھ کر بچے کھلا رہے ہوتے ہیں. انہی کے لیے یہ خطاب ہے کہ تم راہ خدا چھوڑ کر کن کاموں میں لگے ہوئے ہو, کن چیزوں سے چپکے ہوئے ہو. اگر یہ تم نے یہ کام شروع کیا, اس طرح کی زندگی بسر کی, تو انتظار میں رہو, خدا کا امر ان قریب تمہارے بارے میں آنے والا ہے. اور یہ ذہن میں رہے کیا کہ خدا فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. یعنی وہ واضح جملہ بیچ میں کیا تھا کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ فاسق ہے, اور خدا فاسقوں کو رہنمائی نہیں کرتا. فساق انہی کاموں میں لگے رہیں گے, کبھی بھی راہ خدا کی طرف. فاسق یعنی جو دین چھوڑ گئے ہیں عملی طور پر, ذہنی طور پر ابھی نہیں چھوڑا انہوں نے. اگر ذہنی طور پر بھی چھوڑ دیں کافر ہیں. جو شخص ذہنی طور پر ابھی دین سے دور نہیں ہوا, عملی طور پر دور ہو گیا ہے, یہ فاسق ہے. جو ذہنی طور پر بھی دور ہو گیا وہ کافر ہے. یہ جو عملی طور پر دور ہو چکے ہیں اور گھروں میں جا بیٹھے ہیں, یہ فاسق ہیں. وہ خدا فاسقوں کو رہنمائی نہیں کرتا. سورہ عنکبوت میں آیا 41, سورہ مبارکہ عنکبوت البتہ یہ قرآن شناسی کی ایک بحث ہے کہ سورتوں کے جو عنوان ہیں مختلف, کبھی حشرات کے نام ہیں, پہاڑوں کے نام ہیں, جانوروں کے نام ہیں, جنگلات کے نام ہیں, عجیب و غریب نام ہیں قرآنی سورتوں کے. عنکبوت یہ مکڑی, یا سورہ بقرہ یہ گائے, سورہ فیل ہاتھی, سورہ طور پہاڑی. بہت کم انبیاء کے نام پر ہیں, چند ایک سورتیں فقط, جیسے سورہ ہود ہے, سورہ ابراہیم ہے, سورہ یوسف ہے, سورہ نوح ہے, چند ایک سورتیں ہیں, یا سورہ جو رسول اللہ کے نام پر ہے 47واں سورہ. اکثر عام چیزوں کے نام پر ہیں یہ. اب ان کی وجوہات ابھی ہمارے موضوع سے مربوط نہیں ہے یہ پہلو، لیکن خود اپنی جگہ دلچسپ پہلو ہے کہ ایک پوری سورت کا عنوان یہ کیوں بنا دیا گیا ہے. بعض سورتوں کے کئی نام ہیں. سورہ مبارکہ عنکبوت میں آیا 41 میں ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. قرآن مجید سمجھنے کا طریقہ یہ کہ قرآن اپنی بات درسی کتاب نہیں ہے کہ ایک ہی پیج پر کر دے، ہدایت کی کتاب ہے. وہ ہدایت کا ایک اپنا خاص اسلوب ہوتا ہے، جتنی آمادگی ہوتی ہے، یا پہلے قرآن ذہن تیار کرتا ہے، جون جون ذہن بنتا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ بات بھی اپنی آگے بڑھاتا جاتا ہے. غیر آمادہ ذہنوں کو قرآن یکجا کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ ابھی تیار ہی نہیں ہو تم، لہٰذا پہلے الف پڑھاتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے پھر دوسری بات شروع کر دیتا ہے. جب دوسری بات کے ذریعے ذہن تیار ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے بے، اس کے بعد اب یہ نقطہ. اب جس کا ایک نمونہ یہاں آپ مشاہدہ کر لیں کہ قرآن مجید میں دو آیتیں آپس میں ملاتے ہیں، اب دیکھیں نتیجہ کتنا خوبصورت نتیجہ نکلتا ہے. عام قرآن پڑھنے والا بھی یہ کام کر سکتا ہے. ایک شخص آیا امام ششم کے پاس، سوال پوچھا اس نے، فقہی سوال پوچھا کہ یہ جو سر کا مس کرتے ہیں ہم، جس کو اردو میں مسا کہتے ہیں، یہ مس ہے سر، یہ سامنے، یہ صرف سامنے والے حصے میں کیوں کرتے ہیں ہم، یعنی یہ جو حکم ہے کہ صرف سامنے والے حصے پر مس کریں تو باقی جو پورا سر ہے اس کا حصہ، اس کا ہم کیوں نہیں مس کرتے. یہ اس طرح کے مشابہ سوال کیا. امام نے اس کو جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا میں قرآن نہیں پڑھتا، یعنی واقعی نہیں پڑھتا تھا وہ. جس طرح بھی بہت سارے لوگ ہیں توضیح المسائل نہیں پڑھتے، توضیح المسائل کے پہلے صفحے کے مسئلے بھی آ کے پوچھتے ہیں، وہ اگر پڑھا ہوتا تو پہلا صفحہ پتہ ہوتا آپ کو. امام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو قرآن نہیں پڑھتا. کہنے لگا کیسے؟ حضرت نے فرمایا اگر تو قرآن پڑھتا ہوتا، عرب ہے تو یہ بات بالکل صریح واضح قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے. ہم بھی اسی طرح اگر قرآن پڑھیں اور غور کریں، بہت ساری چیزیں قرآن بہت واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے. ایک آیت جو پہلے پڑھ چکے ہیں اسی آیت سے مربوط، اسی موضوع سے مربوط آیت، سورہ مبارکہ بقرہ کی ظاہراً آیا 156 آیت الکرسی کے ضمن میں جو آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں اکراہ و جبر نہیں ہے. کیوں؟ کہ دین آگاہی سے پھیلتا ہے، جبر سے نہیں پھیلتا. اکراہ کی جگہ آگاہی ہے، تبین ہے. قد تبین الرشد من الغی، باطل و حق بالکل کھل کے واضح کر کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. اب اس کے بعد تمہیں خود انتخاب کرنا ہے، چننا ہے کہ ہم نے کس راہ پہ جانا ہے، کس کو چھوڑنا ہے. اس کے بعد ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا جو شخص، فقد استمسق بالعروۃ الوثقی، اس کے ہاتھ میں بہت مضبوط سہارا آیا ہے. ظاہر ہے انسان کو مضبوط سہارا چاہیے زندگی کے اندر، نظریاتی طور پر مضبوط سہارا، مضبوط آئیڈیالوجی، مضبوط ایمان، تاکہ جب انسان اس سے منسلک ہو جائے گمراہ نہ ہو، ہلاک نہ ہو. اسی طرح عملی سفر کے لیے بھی انسان کو ایک مضبوط راہ چاہیے جس پر انسان ڈگمگائے نہیں. ابھی سڑکیں بناتے ہیں، اگر مضبوط سڑکیں نہ بنیں ہیوی ٹریفک نہیں چل سکتی اس پر، سیلاب آتا ہے سب بہا کے لے جاتا ہے، لیکن مضبوط سڑکیں وہ قائم رہتی ہیں. مضبوطی ضروری ہے، ایک تو راہ مضبوط ہو، سہارا مضبوط ہو، اور دوسرا قرآن یہ فرماتے ہیں کہ اس پر گرفت مضبوط ہو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، دین میں نے مضبوط بنایا ہے، اللہ کا فرمانا ہے، اب تجھے بھی مضبوط گرفت ڈالنی چاہیے. اور مضبوط گرفت اس وقت ہوتی ہے جب خود انسان بھی مضبوط ہو. مثلا جو انسان مضبوط نہ ہو اسے ایک رسی دیں بڑی مضبوط اور اسے کہیں اس کو بڑی مضبوطی سے تھامو، وہ بیچارہ کیسے تھامے، وہ خود ہی ایسا دبلا ہے، اس کی طاقت ہی نہیں ہے اس میں گرفت ڈالنے کی. گرفت ڈالنے کے لیے زور بازو چاہیے، تاکہ انسان اس پہ گرفت پوری جما سکے. بس انسان بھی قوی ہو، طاقت رکھتا ہو، جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اب تم طاقت حاصل کرو. طاقت حاصل کرو گے تو پھر ایک طاقتور آئیڈیالوجی تمہارے پاس ہوگی جو اللہ نے بنائی ہے، تم بھی طاقتور، وہ آئیڈیالوجی بھی طاقتور، اور تیسری چیز خذ الکتاب بقوة، اس طاقتور سہارے کو پکڑو بھی بہت مضبوطی سے، گرفت بھی بڑی محکم ڈالو اس کے اوپر. خوب، یہ تین کام جب ہو جائیں گے پھر کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. شکست اس وقت ہوتی ہے کسی قوم کو، یا اس کی آئیڈیالوجی ضعیف ہو، یا لوگ ضعیف ہوں، یا لوگوں کی گرفت ضعیف ہو، اس کے اوپر پکڑ سے ہی نہ ہو، اس وقت چھوٹ جاتی ہے رسی. خوب، ابھی ہم اپنی قوم میں جستجو کریں گے یہ شکست کیوں ہوئی ہے، یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے ہیں، لا محالہ کہیں کمزوری ہے. یہ کمزوریاں جو کہتے ہیں نا، ہم کمزور ہیں قومی طور پر، یہ کمزوری انہی تین شعبوں میں سے کسی جگہ ہے، کہ یا جو آئین پکڑا ہوا ہے وہ کمزور ہے، یا ہم کمزور ہیں، یا پھر گرفت کمزور ہے ہماری. عروۃ الوثقی، مضبوط سہارا کس کو ملتا ہے؟ جو طاغوت سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا ہے، اس فرد، اس قوم، اس گروہ کے ہاتھ میں مضبوط سہارا ہے. اب سورہ عنکبوت کی آیت کو پڑھیں. سورہ عنکبوت کی آیت کیا کہتی ہے؟ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، لیکن جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا ولی بنا لیا، یعنی طاغوت، چونکہ اللہ کے علاوہ جو بھی ولی بنائیں گے وہ طاغوت ہے. جس نے غیر اللہ کو ولی بنا لیا اور اس کو اپنا سہارا مان لیا، اس کی مثال کس کی ہے؟ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، یہ من، یہ شخص، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو تھام لیا ہے، ولی بنا لیا ہے، یہ افراد، یہ عنکبوت کی طرح، یہ مکڑیاں ہیں، اور انہوں نے جو سہارا لیا ہے وہ ان کا جالا ہے، مکڑیوں کا جالا. مثلا قوم نے غیر اللہ، کسی گروہ کو، کسی پارٹی کو، کسی فرد کو اپنا حاکم چن لیا ہے، طاغوت کو، غیر اللہ کو. جن کو، جس کو چنا ہے وہ مکڑی کے جالے کی مانند ہے، اور جنہوں نے چنا ہے یہ مکڑی کی طرح ہیں، اور مکڑی جالے پر بیٹھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ بڑا زبردست حفاظتی انتظام ہے میرا، اور اس سے تو کوئی چیز گزر نہیں سکتی، ایسا ہم نے سیکیورٹی سسٹم بنا دیا ہے کہ اس سے تو کوئی چیز گزر نہیں سکتی. لیکن آپ دیکھیں مکڑی کا جالا کتنا سست ہوتا ہے، ہوا اور اس کو اڑا کے لے جاتی ہے، ایک کبھی حشرہ اس کو توڑ دیتا ہے. صرف مکڑی سے بھی زیادہ کمزور حشرہ اس میں پھنس سکتا ہے، ورنہ کوئی تھوڑی سی بھی وزنی چیز ٹکراتی ہے مکڑی کا جالا ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے ضعیف چیز مکڑی کا جالا ہے. قرآن تشبیہ دے رہا ہے، مثل الذین، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی سہارا ڈھونڈیں اپنا، کسی کو بھی، اب فرق نہیں پڑتا وہ کون ہو، وہ اہل کتاب ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا فاسق و فاجر لوگ ہوں، بالآخر اللہ کے علاوہ نظام ہو، جس نے بھی ایسا نظام تھاما، ان کی مثال کمثل العنکبوت، یہ مکڑی کی طرح ہیں. اتخذت بیتا، اس مکڑی نے گھر بنایا ہے، جالا بنایا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْكَبُوتِ، اور سب سے سست و ناقابل اعتبار و ناقابل بھروسہ سہارا وہی ہے جس نے مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنایا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہوں، اے کاش متوجہ ہوں کہ کیا کر رہے ہیں. اب ابھی توجہ فرمائیں، یہ قرآن کی دو آیتیں، ایک عروۃ الوثقی اور ایک بیت العنکبوت، یہ دو قرآن نے آپس میں آمنے سامنے دو مثالیں بنائی ہیں کہ جس نے طاغوت کو چھوڑ دیا، طاغوت سے مراد اب غیر الہی نظام، اور اللہ کو مان لیا، ایمان خدا پہ لے آیا، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا ہے، لن فسام لہا، جو نہ ٹوٹنے والا سہارا ہے، یہ مضبوط گرفت بھی ہے اس پر، اور اس کو کوئی، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، چونکہ ان کے ہاتھ میں بہت مضبوط سہارا ہے. ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے جس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ من دون اللہ کو، یہاں طاغوت اور من دون اللہ ایک ہی بات ہے، ایک کہیں ترجمہ ہے، ایک لفظ ہے، من دون اللہ یعنی غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اسی کو قرآن کہتا ہے طاغوت ہے۔ جو بھی من دون اللہ کسی کو اپنا اولیاء بناتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی سہارا آیا ہے، لیکن مکڑی کا جالا، وہ مکڑی کے جالے سے چپکی ہوئی قومیں اور عروۃ الوثقی سے متصل قومیں، دونوں کا انجام واضح ہے۔ وہ اتنی واضح قرآن مثال دے رہا ہے امتوں کو، انسانوں کو، اہل ایمان کو، مومنوں کو، کہ آپ کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی آئے تو آپ کی کیا صورتحال ہوگی، اور آپ کے ہاتھ میں مکڑی کا جالا ہو تو اپنے آپ کو طفل تسلیاں دیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں، جالا ہمارے اوپر ہے، سامنے ہیں، دائیں بائیں جالا ہے، بڑے محفوظ ہیں ہم قوم، کیوں کہ فلاں پارٹی نے بیان دے دیا ہے، فلاں لیڈر نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، فلاں نے، یہ مکڑی کے جالے ہیں۔ من دون اللہ کا سہارا، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ اور یہ بھی نہ کہو کہ نہ ہم یوں ہیں، ہم وہ ہیں، ممکن ہے انسانوں کو دھوکہ دو، ورغلو تم، اللہ جانتا ہے ما یدعون من دونہ، خدا کو پتہ ہے تم اللہ کے علاوہ کن کن سے متصل ہو، خدا کو بخوبی علم ہے۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، وتلک الامثال نضربها للناس۔ یہ مثالیں ہم دیتے ہیں لوگوں کو، مثالوں سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وما یعقلها الا العالمون، لیکن کوئی ان مثالوں میں غور نہیں کرتا سوائے عالم کے، جو جانتا ہے، اہل علم ہے، وہی ان میں غور کرتا ہے، نادان و جاہل و احمق، اس کے سامنے یہی مثالیں پیش کرو، اس کو کوئی بھی ان مثالوں سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اپنی عملی زندگی کے لیے ہدایت ان مثالوں سے نہیں لے سکتا۔ سورہ مبارکہ یہ ممتحنہ میں یہی مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ ممتحنہ، قرآن مجید کی ایک سورہ ممتحنہ، ممتحنہ یعنی جس کا امتحان لے لیا گیا ہو، ممتحن امتحان لینے والا، ممتحن جس سے امتحان لیا جا رہا ہو یا لیا گیا ہو، ممتحنہ جس کا امتحان لیا گیا ہو۔ سورہ مبارکہ ممتحنہ میں یہ پہلا حصہ آیا 9 تک خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی مطلب کو ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا 1 سے 9 یا 10 تک، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، چونکہ یہ کام اہل ایمان کرتے ہیں، اہل ایمان یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، جس وجہ سے قرآن بار بار خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، خوب یہ کیا حرکتیں ہیں تم کر رہے ہو، کیا کرتے ہیں کہ اپنے اور اللہ کے دشمن کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، پھر خدا کو کہنا پڑتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ کرو عدوی، میرے دشمن کو، اللہ کے دشمن کو، وہ عدوکم، اور اللہ اپنے دشمن کو اولیاء مت بناؤ، یہ اعداء ہیں، اعداء کو اپنا دشمن، اپنا ولی کیوں بناتے ہو تم؟ بیداری امت سے مراد یہ چیزیں ہوتی ہیں، بیداری امت، کہ جب امت کو اتنا شعور آ جائے، سینس آ جائے کہ وہ عدو اور ولی میں فرق کر سکے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے۔ اس وقت پاکستان کے دشمن پاکستان کے دوست ہیں، بس تمام دوستوں میں پہلے نمبر پر پاکستان کے سعودی عرب آتا ہے، اور سعودی عرب جس کا دوست ہے اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، جو تباہی پاکستان کے اندر ہے اس دوست کی وجہ سے۔ دوسرا بڑا دوست پھر امریکہ ہے، پھر اس طرح کر کر کے، اور اسی طرح ہم مومنوں کو دیکھیں، بتاؤ کا کہتے بھی ہمارا ایک دوست ہے، باقاعدہ لفظ دوست اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک مومن کے بقول کے تقوی بتا رہے تھے اپنے ساتھی دوست کا، کہ وہ بہت ہی بتا رہے تھے بڑا با تقوی مومن ہے، اور اس کے اعلیٰ تقوی کی علامت یہ ہے کہ رمضان میں شراب نہیں پیتا، وہ ماہ رمضان میں بالکل شراب نوشی بند کر دیتا ہے، یہ تقویٰ کی اس کی اعلیٰ علامت. جیسے محرم میں جوتے اتار دیتا ہے، ماہ رمضان میں شراب چھوڑ دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا. احترام اتنا زیادہ ہے ماہ رمضان کا اس کے دل میں کہ شراب چھوڑ دیتا ہے. البتہ محرم میں شراب نہیں چھوڑتا، جوتے اتار دیتا ہے. یہ اعلیٰ ترین متقی انسان ہے. اور وہ مومن کیا کہہ رہا تھا کہ میرا دوست ہے، یہ اپنے دوست کی منزلت بتا رہا تھا. اگر مومنوں کے دوست اندر سے ڈھونڈیں جا کر تو ایسے ہی نکلیں گے. جتنے مومنین نے دوست بنائے ہوئے، سیاسی دوست، اقتصادی دوست، معاشرتی دوست، سماجی دوست، مذہبی دوست، وہ سب اسی کیٹیگری سے نکلیں گے. یا عدو خدا ہیں یا عدو مسلمین ہیں، مسلمانوں کے دشمن اور خدا کے دشمن. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اولی، اولیاء و ساتھی مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم کیا کرتے ہو؟ اظہار محبت کرتے ہو ان کے لیے، مودت کا اظہار کرتے ہو. تلقون، تم ان کے سامنے پیش کرتے ہو مودت و محبت. وہ کیا کرتے ہیں؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، اور وہ تمہارے تمام حق کا انکار کرتے ہیں. وہ ہنستے ہیں تم پر. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ، انہوں نے تمہیں اور رسول کو نکالا ہے اپنے گھروں سے، ہجرت کی کروائی ہے. ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہدا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. چونکہ تم خدا پر ایمان رکھتے تھے اور تم اللہ کی راہ میں اور رضاء خدا کے لیے نکلے تھے، اس جرم میں انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے اور تم ان کی طرف محبت کا اظہار کرتے ہو. یہ اصول ہیں سیاست کے، عالمی سیاست کے، ملکی سیاست کے اصول قرآنی ہیں. یہ استخارے نہیں ہیں، فالے نہیں ہیں. خب ابھی پاکستان جیسی حکومت سے تو توقع نہیں ہے کہ یہ قرآن پڑھتے بھی ہوں یا ان قرآنی اصولوں پر چلیں، لیکن جہاں الہی حکومت ہے وہاں یہ اصول ہیں. امام خمینی انہی اصولوں پر معتقد تھے و پابند تھے کہ آپ نے نہیں کرنا یہ کام. خاتمی صاحب جب صدر بنے تو سب سے پہلا خطاب امریکی ملت کو کیا انہوں نے، ذلیلانہ ترین خطاب تاریخ بھر کا. اور ان کو ملت شریف، کل امام کا خط پڑا پاکستانی ملت کے نام، امام نے پاکستانیوں کو کہا ملت شریف، پریزیڈنٹ خاتمی نے امریکیوں کو کہا ملت شریف، درود ہو آپ پر، سلام و ملت عظیم امریکہ پر. مثلا واقعا ننگاور و شرماور وہ خطاب تھا. یہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی ذلت کا باعث بن جاتے ہیں. بارکف اللہ کے جنود بھی موجود ہیں جو عزت کی راہیں بھی چلاتے ہیں، لیکن یہ قرآنی سیاست ہے، یہ سیاسی اصول ہیں، رہنما اصول ہیں قرآن کے. یہ سیاست ہے جو کچھ ذکر، یا ایھا الذین آمنوا، یہ سیاسی بات ہو رہی ہے قرآن میں. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے سامنے رال ٹپکاتے ہو، تم ان کے سامنے بچتے ہو، محبت و مودت کا اظہار کرتے ہو، اور وہ تمہارے تمام دین کا انکار کرتے ہیں، ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، تمسخر آتے ہیں تمہارا، اور تمہیں اپنے گھروں سے بے گھر کرتے ہیں. تسرون الیہم بالمودہ، اور تم اس کے باوجود خوشی کے ساتھ، تسرون یا سری طور پر یا سرور کے طور پر، مثلا تم انہیں مودت کے پیغام بھیجتے ہو، محبت کے پیغام بھیجتے ہو تم انہیں. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھے پتہ ہے جو کچھ تم پنہانی کر رہے ہو اور جو کچھ تم کھل مکھلا کر رہے ہو. ابھی جا کے دیکھیں مثلا یہ علماء، باقی تو دین کا دعویٰ نہیں رکھتے سیکولر، علماء دین کا دعویٰ رکھتے ہیں کسی بھی مذہب و فرقے کے ہوں. جب امریکی سفیر سے ملتے ہیں، فرانسیسی سفیر سے ملتے ہیں، اور اطالوی سفیر سے ملتے ہیں، یا یورپی سفیر سے ملتے ہیں، برطانوی سفیر سے، ان کی کیا حالت ہوتی ہے، کس طرح مقدس ہستی سمجھ کر ان سفیروں کے ہاتھ چومتے ہیں، جھکتے ہیں، رکوع کی حالت میں ملتے ہیں ان کو. اظہار مودت و محبت ان کے لیے نچھاورتیں. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، تم میں سے جس نے بھی یہ کام کیا، یعنی خدا کے دشمنوں کو ولی بنایا، خدا کے دشمنوں سے محبت کی، مودت کی، جس نے بھی، فقط ضل سواء السبیل، یہ صحیح راستے سے بہک گیا ہے، یہ گمراہ انسان ہے. بے شک مومن کہلاتا ہو، بے شک کوئی اور اس کا عنوان ہو، لیکن یہ ہے گمراہ، اللہ کے نزدیک گمراہ ہے یہ انسان. اَن يَسْكَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَى وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. خوب، وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری طرف دست درازی کرتے ہیں اور اپنی زبانیں تمہارے خلاف چلاتے ہیں، پروپوگنڈا کرتے ہیں تمہارے خلاف اور غلط، اور دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ، غیر مومن ہو جاؤ، اور بہت خوش ہوتے ہیں. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہیں قیامت کے دن یہ رشتہ داریاں کسی کام نہیں آئیں گی، یہی رشتہ داریاں جن کی خاطر ساری دنیا اپنی تم نے تباہ کر دی ہے، قیامت کے دن رشتہ داریاں کسی کام نہیں آئیں گی، اور نہ یہ اولادیں تمہیں کام آئیں گی. یفصل بینکم، فاصلہ پڑ جائے گا تمہارے درمیان اور رشتہ داروں اور اولاد کے درمیان. واللہ بما تعملون بصیر. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ماڈل و حسنہ، ماڈل خوبصورت ابراہیم کی ذات ہے، اور جو ابراہیم کے ساتھی ہیں، ابراہیمی مسلک پر چلنے والے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہیں. اگر تم نے زندگی گزارنی ہے، وہ بسر کرنی ہے اور روش زندگی اپنانی ہے، تو ابراہیم سے اور ابراہیم کے ساتھیوں سے سیکھو. آپ خوب، کس ماجرا میں اور کس میں؟ اذ قالوا لقومہم، ابراہیم نے آ کر اپنی قوم کو نہیں کہا ماشاءاللہ بڑی زبردست قوم ہے، بڑی عزیز قوم ہے، بڑی مخلص قوم ہے اور بڑی موالی قوم ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے ان کو، فلاں، ایسے ہوا نہیں بھری حضرت ابراہیم نے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سب سے، پوری قوم سے بری ہیں، تمہاری مورتیوں سے، تمہارے خداؤں سے، تمہارے عمل سے، تم سے، پوری قوم سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. براءت، تبرہ، یعنی لا تعلقی، یہ تبرہ ہے، ابراہیمی قرآنی تبرہ. انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کی تم بندگی و پرستش کر رہے ہو، ان سب سے ہم لا تعلق ہیں. کفرنا بکم، کفرنا، ہم کافر ہیں تمہارے، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، کھل کے تمہاری روش، تمہارے طریقے کی مذمت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں اس کو. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم خدا وحدہ لا شریک کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، ہم لا تعلق ہیں تم سے. اس ابراہیم کے اس عمل میں تمہارے لیے، مومنوں کے لیے اسوہ ہے، رول ماڈل ہے. یعنی تم بھی یہی کرو، جس قوم کو بت پوجتے ہوئے، طاغوت پوجتے ہوئے دیکھو، اعلان براءت و لا تعلقی کرو. وہ حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا، قوم میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. حضرت ابراہیم نے لا تعلقی کا اعلان کیا کہ تم سے بھی بری ہوں، تمہارے عمل سے بھی بری ہوں. وہ اتحاد جو شرک کی بنیاد پر ہو، کفر کی بنیاد پر ہو، طاغوتیت کی راہ میں ہو، وہ تفرقے سے کہیں زیادہ بدتر ہے. جو کفر کی بنیاد پر ہو، کفر ملت واحدہ بن جائے، یہ اتحاد تو قابل ستائش نہیں ہے. جو طاغوتیت کی راہ میں متحد ہو جائے انسان. اب توجہ فرمائیں، حضرت ابراہیم اعلان کیا کر رہے ہیں؟ یہ نمرود کے مقابلے میں نہیں ہے، اپنی قوم کے لقومہم، اپنی قوم کو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، میں تم سے بری، ہم سب تم سے بری، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جو کچھ تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو جن کی اس ان سے اور تمہاری اس عبادت سے، کفرنا بکم، ہم منکر ہیں تمہارے، انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء ابدا، تمہارے اور ہمارے درمیان آج سے ہمیشہ کے لیے دشمنی، میں تمہیں اپنا دشمن ڈکلیئر کرتا ہوں اور اپنے آپ کو تمہارا دشمن اعلان کرتا ہوں، آج سے میں دشمن ہوں تمہارا اور آج سے تمہیں میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں، آج سے شروع ہوگی دشمنی، بدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء. حضرت ابراہیم نے نہیں کہا کہ میں بت پرستوں کے اندر گھس کے بت خانے میں جا کے بتوں کو سجدہ کر کے اندر سے بت پرستوں کو تبدیل کروں گا، یہ شیطانی منطق کہ پہلے بت خانے میں جاؤ، بت پرست بنو، بتوں کی پوجا کرو تاکہ اندر سے جا کے بت پرستی کو خراب کرو، یہ شیطانی منطق ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہ، یہ عمل غلط، یہ معبود غلط، یہ عبادت غلط، یہ عبادت گزار غلط، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈم کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں دشمنی کا کہ آج سے میں تمہارا دشمن، تم میرے دشمن، ابدا، ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لے آتے. اس کام میں، فقط اس کام میں، ابراہیم کے اس کام میں تمہارے لیے اسوہ ہے، ابراہیم ماڈل ہیں تمہارے لیے، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر تمہارا شمار بت پرستوں کے ساتھ ہی ہوگا. اگر ان کے ساتھ اعلان برات نہیں کیا ان سے، وہ اعلان دشمنی، برات سے بھی آگے، تبرہ سے بھی آگے عداوت ہے. تبرہ فقط لا تعلقی ہے، ذہنی و عملی، لیکن یہ تبرہ بڑھ کر آگے عداوت میں بدلے، یعنی اب جنگ ہے، میری اور تمہاری جنگ ہے. اب کوئی آ کر، جس طرح ہم کرتے ہیں نا کہ اسوہ بھی جب ڈھونڈنا ہے تو کہاں سے جا کر اسوہ تلاش کرتے ہیں؟ الا قول ابراہیم لابیہ، یہ اسوہ نہیں ہے، یہاں سے حضرت ابراہیم کو اسوہ نہیں ماننا، چونکہ یہ اسوائیت نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم کے مخصوص حالات تھے، ان کی مجبوری تھی یا جو بھی تھا، اس میں ابراہیم رول ماڈل نہیں ہے تمہارے لیے. یعنی تمام معصومین ان کی زندگیوں میں کچھ ایسے خصوصی اقدامات ہیں، وہ امت کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، اس پہلو سے رول ماڈل نہیں ہے جن کے حوالے دیتے ہیں، نہ وہ رول ماڈل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء. آزر کو حضرت ابراہیم نے یہ وعدہ دیا ہوا تھا کہ میں خدا سے تیرے لیے مغفرت طلب کروں گا، وہ باب اعلان دشمنی کر کے، تو آیا اپنے وعدے کو پورا کریں گے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا چونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، اب اللہ کا کام ہے ان کو معاف کرے یا نہ. جس طرح حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر گئے اور جا کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، یہ تیرے بندے ہیں، اناڑی پیدا تو نے کی ہیں، تو یہ ان کا رب ہے، میں تو نہیں ہوں، جب خود پیدا کیے ہیں سنبھال اب ان کو، یہ ان کو تو کوئی چیز پلے پڑتی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ دکھا، آخر میں کس طرح دکھاؤں تمہیں؟ اللہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے اللہ، تو خود خدا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، کہا یہ تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہیں، چاہے تو ابھی مار دے ان کو، چاہے تو ان کو بخش دے، ہیں تیرے بندے ہیں. حضرت ابراہیم نے بھی آزر سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تیرے لیے خدا سے مغفرت طلب کروں گا، اور پھر یہ کام کیا کہ اے خدایا خوب تو نے پیدا کیا اس کو، ہے گمراہ ہے، بت پرست ہے، مشرک ہے، دشمن ہے تیرا اور میرا، اگر قابل مغفرت ہے تو معاف کر دے اس کو، وہ میرا یہی تقاضا تھا، باقی مغفرت کا مالک تو ہے، تیرے اختیار میں، نہ کرے تیرا کام ہے. اس کام میں آپ نے ابراہیم کا ریفرنس نہیں دینا. مثلا امیر المومنین کو جانتے ہیں سب یہ تاریخ کہ امیر المومنین کو بیعت کے لیے آئے، دروازہ گرایا، باندھ کے لے گئے، بہت ہی بے حرمتی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ لے گئے مسجد میں، جا کر ان منتخب پارلیمانی حاکموں کے سامنے بٹھا دیا، حزبی لیڈروں کے سامنے، اور کہا کہ آپ ان کو مانیں. اب اس کو کوئی ریفرنس بنا لے کہ آخر علی بھی تو گئے نا ان کے ساتھ جا کر بیٹھے, یہ ریفرنس ہے, یہ ریفرنس ہے. جس طرح یہ کڑی پہنتے ہیں بعض حضرت امام سجاد علیہ السلام کی, کہ امام سجاد علیہ السلام نے بھی تو کڑی پہنی تھی, یہ نہیں ہے رول ماڈل, یہ نہ حوالہ دو, یہ ان کی مجبوریاں تھیں, دشمن نے ان کے ساتھ یہ عمل کیا, حرکت کی ہے. ابراہیم اسوہ ہیں کس میں؟ مبارزے میں, قیام میں, اعلان دشمنی و اعلان براءت میں, اس میں ابراہیم رول ماڈل ہیں تمہارے لیے. ورنہ وہ جو اپنے وعدہ کے لیے کہا تھا آزر کو کہ میں تیرے لیے مغفرت کروں گا, اب ہم بھی تمام آزروں کے ساتھ سمجھوتا کریں, کیونکہ آخر کار حضرت ابراہیم نے بھی تو دعا مانگی تھی آزر کے لیے, بس ہم حضرت ابراہیم کے اس عمل کو بیچ میں سے پکڑ لیں. یہ نہ ریفرنس بنائے, قرآن منع کر رہا ہے کہ یہ گمراہی مت پھیلانا. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر, کہ حضرت ابراہیم نے پھر یہ دعا دشمنی کا اعلان کر کے پھر کیا کہا, پھر یہ نہیں کہا کہ اپنے گروہ کو کہا کہ اب میرا سہارا تم ہو, میری امیدیں تم ہو, تمہاری وجہ سے میں نے اتنا بڑی دشمنی مول لی ہے. یہ دشمنی مول لینا ہے, توجہ فرمائیں, یہاں برخلاف دیگر انبیاء کے کہ قوم نے دشمنی کی ان کے ساتھ, ابراہیم نے قوم کے ساتھ دشمنی شروع کر دی, اپنی قوم کے ساتھ. اور اس لیے حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ یہ رول ماڈل ہیں تمہارے لیے, ان کے اسوہ پر چلنا ہے تم نے. کیا کریں, جہاں بھی آپ گمراہی دیکھیں, جہاں بھی آپ انحراف دیکھیں, اب امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں, انہیں توجہ کریں, انہیں جگائیں, جھنجھوڑیں, اگر نہیں باز آتے اعلان برات ولا تعلقی کریں, ولا تعلقی کر کے پھر اعلان دشمنی کر کے اعلان جنگ کریں, اور اعلان جنگ کر کے پھر کیا کریں, نہ کہ ویزا لگوا کے زیارات پہ چلے جائیں, پھر کیا کریں, پھر اپنے خدا کا سہارا لیں, پھر کیا کہیں, ربنا علیک توکلنا, بھروسہ تیری ذات پر کیا ہے میں نے, وَإِلَيْكَ أَنَابْنَا, رجوع تیری طرف کیا ہے میں نے, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور ہماری بازگشت تیری طرف ہے. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا, اے پروردگار ہمیں کفار کا کے لیے فتنہ آزمائش نہ بنانا, وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا, ہمیں معاف فرما, اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت ابراہیم ہر قدم پر خدا کے اوپر بھروسہ کرتے تھے, اس لیے بار بار قرآن نے حضرت ابراہیم کی ایک بہت اعلیٰ صفت ذکر کی ہے. بار بار ہر ذکر, ہر چند آیات کے بعد حضرت ابراہیم کو قرآن نے بیان کیا ہے, ما کان من المشرکین, ذرا برابر شرک ابراہیم کے زندگی میں موجود نہیں تھا, ذرا برابر شرک. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ, دوبارہ ایک دفعہ سورہ ممتحنہ کی آیت چار میں آیا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معاہ, ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اسوہ ہے, کس بات میں, دشمنوں سے, بت پرستوں سے اعلان براءت کرنے میں اور اعلان دشمنی کرنے میں, صرف اس میں تمہارے لیے ابراہیم اسوہ ہیں. آیا چھ میں دوبارہ پھر اسی کو دہرایا جا رہا ہے کہ سنا, سمجھ آئی, ابراہیم ماڈل ہیں تمہارے لیے, ابراہیم رول ماڈل ہیں کہ گمراہ قوم, بت پرست قوم, طاغوت پرست قوم سے لا تعلقی, اپنا راستہ الگ کرنا, اور ان سے اعلان دشمنی, لقد کان لکم, یہ دشمن تراشی ہے حضرت ابراہیم کی جو بارہا پہلے ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام ایک طرف سے مامور ہیں کہ مومنین کو اپنا اولیاء بنائیں اور دوسری طرف سے مشرکین کو اپنا دشمن بنائیں, دونوں کام کرنے ہیں, ادھر کو ادھر والوں کو دوست بنانا ہے, ادھر والوں کو اپنا دشمن بنانا ہے. جو نبی دو کام نہ کرے وہ اپنا صحیح کام انجام نہیں دے رہا, معاذ اللہ, دوست تو بنا لیے لیکن دشمن کوئی بھی نہیں بنایا. عیسائیوں نے غلط تصویر پیش کی حضرت مسیح کی کہ صرف دوست سازی جانتے تھے عیسیٰ, نہ, حضرت عیسیٰ دشمن تراش بھی تھے, دشمن تراشی کی اپنے لیے اور سخت دشمن, جنہوں نے سولی پہ اپنے گمان میں سولی پہ لٹکا دیا, یہود بھی دشمن اور بت پرست بھی دشمن, جن کے ساتھ اعلان جنگ کیا عیسیٰ نے, من انصاری الی اللہ, عیسیٰ دشمن تراش بھی تھے، ہر نبی نے، ہر الہی نمائندے نے یہ کام کیا ہے کہ ایک طرف سے اولیاء خدا و مومنین کو اپنا دوست بنانا اور دشمنوں کو اپنا دشمن بنانا، یہ دشمن تراشی۔ معتدل انسان، عادل انسان، ہم عموماً یا خصوصاً پاکستانی کلچر میں جس کا دماغ خراب ہوتا ہے اس کو بڑا منوی شخصیت سمجھتے ہیں، بڑا پیر سمجھتے ہیں، عموماً دعا اسی سے کراتے ہیں جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، کہتے ہیں اللہ والا ہے۔ خوب یہ عجیب ہے، پاکستانی کے دماغ خراب ہو تو اللہ والا ہو جاتا ہے، دماغ ٹھیک ہو تو دنیا والا ہے۔ دماغ خراب آدمی اللہ والا کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی جسمانی طور پر معذور ہو وہ بڑا مقدس شخصیت ہے، جس میں کوئی نہ کوئی وہ مشکل وہ بڑا تقدیس کے قابل ہوتا ہے۔ اپاج، غلط آدمی ایک وہ ہے سب جس کے دوست ہوں، وہ آدمی مشکوک آدمی ہے، وہ منافق ہے سب جس کے دوست ہوں، اس کے ساتھ بالکل کوئی اعتماد نہ کرو اس کے اوپر، ہر آدمی جس کا دوست ہو یہ بہت بڑا منافق انسان ہے۔ یہ کئی چہرہ ہے، ایک چہرہ نہیں ہے اس کا، اس کے ہزار چہرے ہیں، اور ہر جگہ ایک خاص چہرے کے ساتھ جاتا ہے، ان کو ورگلا لیتا ہے، ادھر جاتا ہے ان کو ورگلا لیتا ہے، ادھر جاتا ہے ان کو ورگلا لیتا ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے دیکھیں کتنے دشمن تھے، اور کس طرح دشمنی کا حق ادا کیا انہوں نے، کتنا کینہ ظاہر کیا انہوں نے، پیاسا رکھا، پیاسا رکھ کے پھر شدت کے ساتھ مارا۔ واقعاً اس بغض کا اندازہ دیکھیں، وہ کینہ جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا، بہت بے دردی کے ساتھ مارا، اور مار کے پھر بے حرمتی کی، پھر لاش کو پائمال کیا، پھر سر اٹھا کے گلی گلی پھرانا شروع کیا، پھر آل حسین کو پکڑ کے اسیر کر کے گلیوں میں پھرایا، ان کا کینہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ خوب یہاں تک دشمنی کیسے پہنچی، یہ دشمنی خود امام حسین نے بنائی اپنے لیے، ورنہ امام حسین نہیں جانتے تھے ان کو بھی اپنا دوست بنا لے۔ ایک چہرہ یہ ہوتا ان کے ساتھ، ایک چہرہ بنو امیہ کے لیے، ایک چہرہ بنو ہاشم کے لیے، ایک چہرہ فلاں کے لیے، ایک چہرہ فلاں کے لیے، سب کے ہم محبوب ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا تھا، امیر المومنین کے کتنے دشمن ہیں، رسول اللہ کے کتنے دشمن ہیں۔ شہید مطہری کے بقول کہ انسان با کمال کی ایک علامت یہ ہے کہ پست لوگ اس کے دشمن ہوں، اگر پست لوگ اس کے دشمن نہیں ہیں اس کا کمال مشکوک ہے۔ رزل اوباش اس کے دشمن ہوں، اگر معاویہ علی کا دشمن نہ ہو علی کا کمال کھلتا نہیں ہے۔ یہ دشمنی، معاویہ جیسے انسان کی دشمنی امیر المومنین کے کمال کی علامت ہے، دلیل ہے کہ پست آدمی دشمن ہے، رزل دشمن ہے۔ یہ دشمن تراشیاں خود کرنی ہوتی ہیں، یہ دشمن خود بنانے ہوتے ہیں۔ ابراہیم اپنا دشمن بنا رہے ہیں، جا کر اپنی قوم کو خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں، اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء۔ قوم نے نہیں کہا، ابراہیم اعلان کر رہے ہیں میں لا تعلق ہوں، میں منکر ہوں تمہاری راہ کا اور مخالف ہوں تمہارا اور تمہارے کاموں کا اور دشمن ہوں، اور آج سے بغض و کینہ و عداوت ہمارے تمہارے درمیان شروع ہے ابدا، جب تک تم مومن نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد دوبارہ ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اسوہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، البتہ جس کا خدا پر بھروسہ ہو اور آخرت پر، اس کے لیے ابراہیم اسوہ ہے، ورنہ جس کا طاغوت پر بھروسہ ہو نا، خطرناک راستہ ہے، ابراہیم کا راستہ بہت خطرناک راستہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، خوب جس نے چھوڑ دیا ابراہیمی اسوہ، رخ موڑ لیا، پیٹ موڑ لی اور کسی اور کو اپنا رول ماڈل بنا لیا، خوب خدا غنی ہے اس سے، خدا بے نیاز ہے۔ أَصَلَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ أَعْدَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، اب خدا کی قدرت میں ہے کہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان خدا محبت ڈال دے، اصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا، اگر تم قائم رہو اپنی راہ پر، قائم رہو دشمن تسلیم ہوگا نہ کہ تم تسلیم ہو۔ دشمنی حق و باطل میں ختم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک کہ اہل حق تسلیم ہو جائیں دشمن کے سامنے. مثلا اس وقت ابھی امریکہ و ایران آپس میں وہ دشمن ہیں, اور اس وقت نہایت دباؤ ہے ایران کے اوپر, بے تحاشا و بے انتہا دباؤ ہے. یعنی واقعاً اگر وہ قوم اتنی مبارز و نہ ہوتی استقامت والی, کسی اور ملت کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہے جتنا دباؤ اس ملت کے اوپر ہے. ابھی ان کو زیادہ یہ روحانی صاحب کے صدر بننے سے اتنی خوشی ہو رہی ہے سب کو, کیوں خوشی ہو رہی ہے کہ یہ دباؤ تھوڑا کم ہو جائے گا اس کی وجہ سے. واقعاً کمر شکن دباؤ ہے, یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے جس پر ہو دباؤ, ہمیں نہیں احساس ہوتا. سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہم اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ان پر کیا گزر رہی ہے جن کا مال و اموال ڈوب گئے سارے, اور بیچارے تیر رہے ہیں پانی میں, کوئی مدد امداد کے لیے نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سیلاب بدبو ہے, غلاظت ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, حشرے ہیں, ان دیہاتوں میں عورتیں درختوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ہمیں کیا پتہ یہاں لاہور میں بیٹھ کر ان پر کیا گزر رہی ہے. یہ تو جس پہ گزر رہی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے, واقعاً اس ملت پر جو کچھ گزر رہی ہے ہمیں نہیں ہے احساس اس کا, ہم بے فکر لوگ ہیں. اتنی استقامت واقعاً عجیب ہے, لیکن اس وقت بہت خوشی ہونی ہو رہی ہے کہ یہ شخصیت کوئی رائے حال نکالیں گے. سب پر امید بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جس معجزے کی انتظار میں. یہ دو طرح سے ہوگا, ایک یہ کہ ہو جائے گا, ایک یہ کہ امریکہ تسلیم ہو جائے ان کے سامنے, اور ایک یہ کہ یہ تسلیم ہو جائے اس کے سامنے, خوب محبت شروع ہو جائے گی, رابطے احسن رابطے بن جائیں گے. لیکن اگر یہ تسلیم ہو جاتے ہیں, یعنی یہ نئی کابینہ تسلیم ہو جاتی ہے, خوب یہ بدترین محبت ہوگی جو پیدا ہوگی. اور اگر دشمن تسلیم ہو جاتا ہے, اسی کا وعدہ خدا نے دیا ہے کہ اصل اللہ یجعل بینکم وبین الذین آدیتم منہم مودتاً واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. خدا قادر ہے, کر سکتا ہے, لیکن استقامت تم نے دکھانی ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرؤوہم. خدا نے لا ینہاکم اللہ عن الذین, جن لوگوں نے تمہیں قتل نہیں کیا, جنگ نہیں کی, اور جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے اخراج نہیں کیا, ان سے نہیں منع کیا جا رہا کہ تم ان سے تبرع کرو. یہ نہیں حکم دیا جا رہا کہ ان تبرو ہوں و تقسطوا الیہم, ان کے ساتھ ناانصافی مت کرو, وہ بے گناہ ہیں, مخالف ہیں تمہارے, وہ مشرک ہیں, لیکن تمہیں کوئی گزن, تمہیں کوئی صدمہ, تمہیں کوئی تکلیف انہوں نے نہیں پہنچائی, نہ گھروں سے نکالنے میں اور نہ تمہیں قتل کرنے میں. ان اللہ یحب المقسطین, انما ینہاکم اللہ عن الذین, اور خدا جو تمہیں روک رہا ہے, قاتلوہم فی الدین, قاتلوکم فی الدین, جنہوں نے تمہیں قتل کیا ہے, و اخرجوکم من دیارکم و ظاہروا علی اخراجکم, اور جنہوں نے مدد کی ہے تمہارے اخراج میں, مدد کی ہے وہ سپورٹر, ان کے ساتھ بھی ان سے بھی منع کیا جا رہا ہے. وَمَن يَتَوَلَّاهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بالکل کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں رکھنا جو تمہارے دشمن ہیں. اور اس سلسلے میں اس موقع پر رسول اللہ کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے ساتھیوں کی پیروی کرو. رسول اللہ کے ساتھیوں کو خدا من تعالیٰ راستہ بتا رہا ہے کہ اس وقت تمہارے لیے رول ماڈل ابراہیم اور امت ابراہیم ہے, چونکہ رسول اللہ کے پاس بہت سارے لوگ تھے, اور رسول اللہ نے استقامت, براءت, لا تعلقی و مشرکین کے خلاف جنگ جہاد کی تلقین کرتے تھے. بعض مذاکراتی تھے بیچ میں, وہ یہ کہتے تھے آپ ہمیشہ جنگ کی بات کیوں کرتے ہیں, خوب کبھی تو مذاکرات کی بھی بات کریں. بالآخر ہمارے بھائی ہیں, مشرکین ہیں, وہ چچا ہے, یہ ماموں ہے, یہ فلاں ہیں, آپس میں ایک ہی تو ہیں, ہم قبیلہ ایک ہے, آپ تو بالکل ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے قریب بھی نہ جائیں. پھر جاہلیت کے اصولوں کی طرف رسول اللہ کو مشورے دیتے تھے, اور بسا اوقات منافقین کو ساتھ ملا کر اس کو افواہیں پھیلاتے تھے رسول اللہ کی فوج اور لشکر و امت کے اندر. اس لیے خدا و تعالیٰ نے انہیں رہنمائی کی کہ تمہارے لیے اسوہ حضرت ابراہیم ہیں, تم کھل کے اعلان برات کرو, اعلان جہاد کرو ان دشمنوں کے خلاف. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن کہ اے مطلب وہی جاری ہے لیکن ہماری موضوع سے وہ بات ہٹ گئی. بس قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ غیر الہی را، غیر الہی حکومت، غیر الہی نظام، غیر الہی قانون، غیر الہی حاکم، اس کی پیروی نہیں کر سکتے. حتیٰ غیر الہی ساتھی، اگرچہ وہ باپ اور بھائی و رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ نہیں انتخاب کر سکتے. اگر تم نے کر لیا، یہ سب طاغوتیت ہے. مثلا جس شخص نے اپنے ایسے بھائی و ایسے باپ کو یا ایسے رشتہ دار کو ساتھی کے طور پر چن لیا جو الہی راہ پر نہیں ہیں، قرآن فرما رہا ہے یہ ظالم ہے، یہ انسان یہ نہیں ہے اللہ کی راہ پر. میزان دین پر زندگی بسر کرنا، الہی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا اور ایمان کے تقاضے پورے کرنا، طاغوتیت سے مکمل طور پر برات کا اعلان کرنا تاکہ نظام الہی قائم ہو. جو زندگیاں ہمیں سمجھائی گئی ہیں وہ کیا ہیں کہ خوب یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے ہم وطن ہیں، یہ ہمارے قوم قبیلے کے ہیں، یہ تو کیا ہے، ان سے کیوں ہم دور ہوں، ہم فلاں کریں، یہ تو ایکسٹریمزم ہے، یہ تو فلاں ازم ہے، خوب اس طرح کی باتیں کریں گے، یہ تو انتہا پسندی ہے. یعنی اللہ کا بتایا ہوا راستہ انتہا پسندی ہے اور ان کے اپنے شیطانی وسوسے یہ اعتدال کا راستہ ہے. متہم کریں گے یہ تو انتہا پسندی ہے، الہی راہ کو اس طرح سے متہم کریں گے. خب اس فصل کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں لیکن مزید یہ نمونے کے طور پر چند آیات کافی تھیں. اس کے بعد فصل دیگر شروع ہوتی ہے کہ ظالم نظام حکومت تک نہیں پہنچ سکتا. ظالم کے لیے دروازہ حکومت، حکومت کا کوئی عہدہ، حکومت کا کوئی منصب، حکومت کا کوئی شعبہ و ایسا جو مومنین کی زندگی سے کوئی چیز تعلق رکھتی ہو اور ظالم اس کا زمامدار بن جائے، یہ ممنوع ہے. ظالم کو آپ موقع نہیں دے سکتے. حکومت و امامت ظالمین کے لیے ممنوع و قدغن ہے. اسے انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ.